الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے, انتہائی شکر ہے اس نے ہمیں جنہوں نے اسلام سے قرآن کریم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے آشنا قرار دیا ہے, اس پر سے عذاب بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت اور ان کی سربلندی کے ایام کو خدا و تعالیٰ ان شاء اللہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے. اس دعا کے ساتھ کہ ان شاء اللہ خدا ہماری اس دنیاوی زندگی کے اختتام سے پہلے وارث اہل بیت کا ظہور دیکھنا نصیب فرمائے, ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے ان شاء اللہ, ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے ان شاء اللہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر خود قرآن کریم کو بھی بیان فرمایا ہے, جس طرح خدا نبزہ نے قرآن کریم کے اندر اپنی ذات کو بیان کیا ہے کہ اس کی صفات کون سی ہونی چاہیے, اس کے اسماء حسنا کون سے ہیں. اپنے نبی کی ذات کو بیان کیا ہے کہ جو نبی خدا ہیں ان کا مقام کیا ہے, ان کی منزلت کیا ہے. خود قرآن کریم نے اپنے آپ کو بھی بیان کیا ہے, اور جو موضوع قرآن کریم نے اپنے لیے انتخاب فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ کتاب ہدایت ہے. اس کتاب کے اندر بہت کچھ ہے, اس کے اندر معجزات سے بھری ہوئی دنیا بسی ہوئی ہے, لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو اپنا موضوع قرار نہیں دیا. مثال کے طور پر فرض فرمائیے آپ کسی سورہ کے پڑھنے سے کوئی نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں, جیسے کہ مشہور معروف ہے کہتے ہیں اگر کوئی سورہ واقعہ رات کو سونے سے پہلے پڑھے تو امید قوی اس بات کی ہے کہ دنیا میں فقیر نہیں ہوگا. تو ممکن ہے سورہ واقعہ کے پڑھنے سے کوئی اپنے فخر کو اپنے غربت کو دور کر لے, یہ ممکن ہے. نہیں معلوم کتنی آیات کریمہ ہیں جن کے اثرات کو بیان کرتی ہیں روایات کہ اگر یہ آیت پڑھو گے اس کا یہ اثر ہوگا. لیکن خدا نے قرآن کریم کے اندر اپنی کتاب کے لیے اس بات کو موضوع قرار نہیں دیا کہ یہ کتاب آئی ہے لوگوں کو غربت سے نجات دلا دے, اس کو یہ موضوع قرار نہیں دیا. جو موضوع قرار دیا ہے مجھے کہ یہ کتاب ہدایت ہے, اس کا کام یہ ہے یہ انسانوں کو ہدایت دے. اب یہ ایک جملہ اس کا کام یہ ہے کہ انسانوں کو ہدایت دے, کتنے انسانوں کو ہدایت دے؟ اس وقت زمین کے اوپر 7 ارب انسان ہیں, کوئی انسان ہے جو اس کتاب کے موضوع سے باہر ہے؟ مثال کے طور پر ہم سوچتے ہیں کہ ساؤتھ پول کے اندر کچھ لوگ زندگی گزار رہے ہیں, کچھ لوگ نارتھ پول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, کچھ لوگ مثلا مشرق وسطیٰ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, کچھ مشرق بعید کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, کچھ امریکہ وغیرہ کے اندر ہیں. ان میں سے کون سا انسان ایسا ہے جو اس کتاب کے موضوع سے باہر ہے؟ کوئی بھی نہیں. سب اس کتاب کے موضوع ہدایت کے اندر شامل ہیں. اچھا ابھی تو 2014 ہے، اس وقت 2014 ہے، آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کتاب آئی تھی، وہ انسان اور اس دور کی زندگی گزارنے والے تمام انسان اس کتاب کا موضوع تھے۔ کب تک قیامت آتی ہے اللہ جانتا ہے، اس وقت کی انسانی آبادی 7 ارب کے قریب ہے، نہیں معلوم اس وقت تک آبادی بڑھے گی یا گھٹے گی، یہ بھی نہیں معلوم ہمیں، لیکن وہ سب بھی اس کا موضوع ہیں۔ اب سوال ہے یہاں پر، چند سو صفحے کی ایک کتاب دسیوں ارب انسانوں کو ہدایت دیتی کیسے ہے؟ آپ کے پاس ایک ملک کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے جو 10 ارب انسانوں کے لیے بھی نہیں ہوتا، مشکل سے جو اب تک کے تمام ممالک ہیں ان میں ظاہر ہے چین اور ہندوستان کی آبادی جو سب سے زیادہ ہے، اور 1 ارب اور کچھ کروڑ انسان ان ملکوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک کانسٹیٹیوشن 1 ارب اور کچھ کروڑ انسانوں کے لیے لکھا گیا ہے، وہ بھی کئی دفعہ تبدیل ہوگا۔ خدا ایک نظام ہمیں دے رہا ہے اور دعویٰ فرما رہا ہے کہ دسیوں ارب انسانوں کے لیے ہزاروں سال تک بھی زندہ رہے، یہی کتاب کتاب ہدایت ہے۔ یہ ہوتا کیسے ہے؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اس کتاب خدا کے اندر جو موضوعات ہیں وہ بہت ہی زیادہ ڈائیورسیفائیڈ ہیں، کسی کا تعلق مثال کے طور پر آسمان سے ہے، کسی کا تعلق زمین سے ہے، کسی کا تعلق فرشتوں سے ہے، کہیں اس نے قیامت کو بیان کیا، کہیں دنیا کو بیان کیا۔ چند سو صفحے کے اندر یہ سب کچھ کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ دوسرا معاملہ۔ تیسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی ٹیچر کسی کلاس کے اندر پڑھا رہا ہوتا ہے اور کلاس میں موجود بچوں کی سطح فکری میں فرق ہو تو پڑھانا عذاب بن جاتا ہے کہ بھئی ایک بچہ وہ ہے کہ جو تیسری دفعہ فیل ہو کر اس کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایک بچہ وہ ہے جو 2 کلاسیں کراس کر کے اس کلاس کے اندر آیا ہوا ہے۔ اب آپ ان دونوں کو 1 ہی 40 منٹ کے اندر کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ اب تصور فرمائیے خدا متعال کی کتاب کو پڑھنے والوں کے درمیان کتنا فرق ہونا چاہیے۔ ایک کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے اندر عقل و شعور آئی کیو کا لیول بہت ہی نیچے ہوگا، اور کوئی ایسا بھی ہوگا جس کا آئی کیو کا لیول بہت زیادہ ہائی ہوگا۔ خدا نے کتاب تبدیل نہیں کرنی ہے، دونوں کو ایک ہی کتاب پکڑانی ہے، صحیح؟ ان سب کو دیکھتے ہوئے اب صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے۔ اچھا، صفحات بھی زیادہ نہیں کرنے، چونکہ اگر صفحات زیادہ ہو جائیں گے تو کتاب قابل استعمال نہیں رہے گی، بالکل ایسی جیسے کسی سے کوئی دنیا میں پوچھے آپ نے بریٹینیکا پڑھی ہے، وہ کون پڑھ سکتا ہے بریٹینیکا؟ کون ہوگا؟ میرے خیال میں اربوں انسانوں کے اندر کوئی ایک آدھ شاید ہوگا، اور اس کو بھی ہم لوگ بہت عقل مند تعبیر شاید نہیں کر پائیں گے کہ مثلا اس نے ساری زندگی گزار کے ایک بریٹینیکا پڑھی ہو۔ تو اگر صفحات زیادہ ہوتے تو اس کو قابل استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا، خدا نے بتایا نے قابل استعمال بھی رکھنا ہے اس کو۔ ان سب کو اتنی سی کتاب میں کیا کیسے ہے؟ ایک ہی راستہ تھا ممکن تھا، ایک ایک جملے سے 70-70 معنی نکل سکے، بس اس کے سوا کوئی راستہ ممکن نہیں تھا، صرف ایک راستہ ممکن تھا، ایک ہی لفظ ہو 70 معنی نکلے، ایک ہی جملہ ہو، فلسفر اس کو پڑھے ایک معنی لے، سائیکیٹرسٹ پڑھے ایک اور معنی لے، ہمارے جیسا سادہ انسان پڑھے وہ بھی اپنا معنی نکال لے، اور سب کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، کوئی غلط معنی نہیں ہونا چاہیے، اور وہ سب خدا کی مراد بھی ہوں، خدا نے ان سب کا ارادہ بھی کیا ہو۔ یہ بہت عجیب سی بات ہو جائے گی، مثلا ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ایک شاعر ایک شعر کہتا ہے، اس نے ایک معنی کا ارادہ کیا ہوتا ہے، وہ بول دیتا ہے، اس کے اوپر کمنٹری لکھنے والے 25 معنی نکال لیتے ہیں، اور بعد میں کہنا پڑتا ہے کہ شاعر نے بھی یہ سب کچھ نہیں سوچا ہوگا جو آپ نے یہاں سے نکال لیا۔ یہ بہت دفعہ ہوتا ہے اشعار کے اندر، اور بعض اوقات حتیٰ فلسفیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ہیگل نے ایک کتاب لکھی اور اس کا ایک اسٹوڈنٹ اس کے پاس آیا اور اس نے ہیگل سے پوچھا کہ بھائی یہ جو آپ نے لکھا ہے وہ کیا لکھا ہے؟ ہیگل مشہور ہے کہ وہ بہت سخت لکھا کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ جب میں لکھ رہا تھا تو میں جانتا تھا اور میرا خدا جانتا تھا، اب صرف میرا خدا ہی جانتا ہے، میں بھی نہیں جانتا ابھی کیا ہے۔ یہ ایک ہم انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ایک بات کہتے ہیں 25 معنی لوگ نکال لیتے ہیں، اس نے بیچارے نے ارادہ بھی نہیں کیا ہوتا۔ اب خدا کے معاملے میں اگر یہ ہو تو اس کو ہم تفسیر بالرائے کہتے ہیں، کہ اگر قرآن کریم نے نہ چاہا تھا، میں نے اپنی جیب سے نکال کے قرآن کریم پہ رکھ دیا، اس کو ہم تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، سب کا خدا نے ارادہ کیا ہے کہ ایک عام انسان یہ سمجھے گا، ایک فلسفی یہ سمجھے گا، ایک مفکر دانشور سادہ انسان سب یہ سمجھے۔ اچھا، اب ایک آئے کریمہ کے اندر یہ کام انجام کیسے پاتا ہے؟ ایک آئے کریمہ کے اندر مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں، ایک کام کیسے انجام پاتا ہے، یہاں پر خود بخود ایک چیپٹر کھلتا ہے لنگوسٹک کا جس کو ہم سمبولزم کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے قرآن کریم کے اندر یہ کام انجام پایا جا سکا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سمبولزم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ ایک لفظ کو ایک علامت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اس کا ایک مطلب ہے جو صحیح ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی اور مطلب بھی ہوگا جو شاید زیادہ مناسب ہوگا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اصلا جو ظاہری مطلب وہ صحیح ہو ہی نہیں، ظاہری مطلب اصلا صحیح نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ہم لوگ اپنے محاورے کے اندر یہ کام بہت آسانی سے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلانا آدمی بانس ہے. کیا واقعی بانس ہے؟ نہیں بانس تو نہیں ہے. تو آپ مطلب کیا لے رہے ہیں؟ یعنی مثال کے طور پر بہت لمبا ہے، وہ شیر ہے. بھائی انسان ہے یا جانور ہے؟ بالآخر ہے تو انسان. تو شیر جو آپ نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے انتہائی بہادر ہے، انتہائی بہادر ہے، انتہائی قوی ہے، اس طرح کا مطلب لیتے ہیں. یہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. قرآن کریم نے اس کام کو کیسے کیا؟ ایک اور مشکل بھی تھی جس کی خاطر قرآن کریم نے سمبولزم کیا، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ بہت سارے مفاہیم ایسے تھے جو ہماری عقل میں آ ہی نہیں سکتے تھے، ہماری عقل میں نہیں آ سکتے تھے. وجہ کیا تھی؟ ہم لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں، سنتے ہیں اور بات چیت میں لاتے ہیں، اسے کہیں نہ کہیں ہم نے پہلے احساس کیا ہوتا. اگر احساس نہ کیا ہو تو ہم کہہ نہیں سن سکتے، کہہ سن نہیں سکتے، وہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. مثال کے طور پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد آل محمد وعجل
فرجہ. میں آج ہم پہلے ہی 15 منٹ کے ڈیفیسٹ میں چل رہے ہیں، ٹریفک کی وجہ سے میرے خیال میں چند منٹ ہمیں نکلنے میں بھی دیر ہوئی، اور بعد میں ٹریفک میں اور ہم مبتلا ہو گئے، تو وہ 15 منٹ کا پہلے ہی فرق پڑا ہوا ہے. تو میں اس کو کور کرنے کی کوشش کرنے کی خاطر تھوڑا سا تیز بولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں سوچ رہا ہوں تھوڑا سا ہلکا کیا جائے تاکہ بات اپنی جگہ پہ پہنچ سکے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
ہم انسانوں کے ساتھ ایک دشواری ہے، وہ یہ کہ اگر ہم سے کوئی ایسا مفہوم کہے جو ہم نے کبھی احساس نہ کیا ہو، کبھی احساس نہ کیا ہو، اور احساس کے لیے ہمارے پاس حواس خمسہ ہیں، 5 حصے ہیں، اگر کبھی نہ کیا ہو تو پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا. مثال کے طور پر اگر یہ عرف عام میں یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی نے شہد نہیں چکھا ہے، زندگی میں کبھی شہد نہیں کھایا، اچھا آپ اس سے کہنا چاہتے ہیں کہ شہد کیسا ہوتا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے اسے؟ آپ کہیں گے کہ میٹھا ہوتا ہے، وہ فوراً کہے گا اس کا مطلب ہے چینی ہے. آپ کہیں گے نہیں چینی تو خیر نہیں ہے، لیکن شہد میٹھا ہوتا ہے، تو کہے گا پھر اس کا مطلب ہے گنے کے رس کی طرح ہوتا ہوگا. اچھا اب وہ جتنی چیزیں بھی لاتا رہے گا آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ ہے نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم انسانوں کی مشکل ہے. ہم انسان اس وقت تک سمجھ سکتے ہیں جب تک ہم نے حس کیا، اور حس میں نہ آیا ہو تو نہیں سمجھ سکتے. اچھا اب خدا ہم سے کہنا چاہ رہا ہے جنت میں ایک نعمت ہے، کیا بتایا قرآن میں کیا ہے وہ؟ تو کہتا ہے سیب ہے. اب میرے جیسا کہے گا خدا اس سیب تو میں جانتا ہوں، تو فرشتے مجھ سے کیا کہیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، وہ تو خیر نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے یہ. اچھا میں کہوں گا اچھا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو کھا کے بہت مزہ آئے گا، تو کہے گا ہاں شاید یہ بھی ہے، لیکن یہ کہ یہ خیر وہ نہیں ہے ابھی بھی. ٹھیک ہے، اب خدا تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں سیب ہے، اور پتہ نہیں انار ہے، انگور ہے، اور میوے جات ہیں، اور دودھ شہد اور پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں. تو ان سب کو سوچ کر ایک آدمی جو ویسے ہی مثال کے طور پر دنیا میں ڈائبٹکس کو دیکھ چکا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مثلا اس جنت میں لطف کتنا آئے گا بالآخر. میں ایک بات سوچ رہا تھا، آپ تصور کیجئے گا سمبولزم کو سمجھنے کی خاطر. خدا نمتہ نے فرمایا جنت کے اندر دودھ شہد اور پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، صحیح؟ آپ مجھے خود بتائیں آپ کتنا شہد کی نہر سے پی پائیں گے؟ شہد کی نہر سے کتنا پی لیں گے؟ صحیح، مثلا ہم وہاں سوچتے ہیں وہاں انسان ایسے ہوں گے جو ان نعمتوں سے ان کا پیٹ نہیں بھرے گا، ٹھیک ہے، شہد پیتے رہیں گے کیا؟ دودھ پیتے رہیں گے؟ پانی پیتے رہیں گے؟ ہونا کیا ہے؟ سیب انگور اور انار کھاتے رہیں گے, صحیح ہے یا ان کے نہیں؟ یہ سب علامت ہے کسی اور نعمت کے لیے, صحیح. اچھا اب یہ سوچنا پڑے گا کہ ان میں کیا فرق ہے ایک دوسرے میں, کہ خدا نے یہ کیوں نہیں کہا کہ سب جگہ سیب ہیں؟ کہا نہیں, سیب بھی ہیں, انار بھی ہیں, انگور بھی ہیں, دودھ, شہد اور پانی کی نہریں ہیں, ان سب میں کوئی فرق ہونا چاہیے. اور ان اس فرق سے ہمیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے تھا کہ جنت میں جو نعمتیں مل رہی ہوں گی ان میں کیا فرق ہوتا ہوگا. ان میں کسی میں پائیداری کا فرق ہوگا, اسی میں کسی میں لذت کی گہرائی کا فرق ہوگا. مثال کے طور پر آپ پانی کو پی کر ایک مزہ لیتے ہیں اور شہد کو لے کر پی کھا کر ایک اور مزہ لیتے ہیں. البتہ شہد کو کھا کر اردو میں کہتے ہیں, عربی میں شہد پیا جاتا ہے, عربی میں شہد کھایا نہیں جاتا. شہد وہاں کا شہد اچھا خالص ہوتا ہوگا اور یہاں کا شہد کچھ اور ہوتا ہوگا, تو وہاں پیتے ہیں, تو وہاں جو شہد پیتے ہیں اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ شاید مطلب یہ ہوگا کہ جنت کے اندر ہمیں نعمتیں جو ملتی رہیں گی ان کا ہماری روح کے اوپر مختلف طرح سے اثر ہوتا رہے گا. کسی نعمت کا ایسا اثر ہوگا روح کے اوپر, کسی نعمت کا ویسا اثر ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں سمبولزم. اچھا اب یہ سمبولزم ہمارے لیے مشکل اس وقت بنتا ہے جب ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. قابل تصور تو ہے, کوئی بچہ سوچے جنت میں واقعاً یہاں کا سیب ہوگا, واقعاً یہ ممکن ہے کوئی بچہ سوچے. لیکن اگر کوئی بچہ بھی سوچے ید اللہ, اللہ کا ہاتھ, اب یہ تو شرک ہو گیا. جنت کے معاملے میں تو چلو سیب, انار, انگور, دودھ, شہد, پانی, حور, قصور, محل, یہ سب سوچ رہی ہیں, قابل, چلو کوئی بچہ سوچ لے گا, فلسفی نہیں سوچے گا میرے خیال میں. لیکن کوئی سوچ بھی لے, اب ذرا تصور کریں, خدا تعالیٰ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان سب کے اوپر ہے. اب کیا خدا کا ہاتھ بھی سوچیں ہم؟ ظاہر ہم خدا کا ہاتھ نہیں سوچ سکتے. مثلا وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی زمین اور آسمانوں سے وسیع ہے. کیا مطلب؟ چار پائے اور بیٹھنے کی جگہ سوچیں گے؟ نہیں سوچ پائیں گے. واستوى علی العرش, اور وہ عرش کے اوپر مساوی قرار پا گیا. عرش ہم تختو کہتے ہیں جس کے اوپر بادشاہ لوگ بیٹھتے ہیں. کیا ہم خدا کے لیے سوچ پائیں گے؟ ظاہر کہ نہیں سوچ پائیں گے. اس نے زمین اور آسمان کو چھ دن میں خلق کیا, چھ دن میں خلق کیا. اچھا یہ جو دن ہوتا ہے یہ کیسے بنتا ہے؟ دن بنتا ہے سورج اور زمین کی موومنٹ سے, دن بنتا ہے. اور کہتے ہیں ہم نے زمین اور آسمان کو چھ دن میں خلق کیا. زمین اور آسمان جب تھے ہی نہیں تو دن کہاں سے آیا تھا؟ اس کا مطلب یہ کچھ اور ہے, ہم لوگ اس کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں. اس سب کو ہم سمبولزم کہتے ہیں. یہ سب سمبولزم, ان کا مطلب ہمیں کچھ اور سمجھنا پڑے گا. اور اس کی وجہ سے ہم جیسے لوگ بعض اوقات مشکل میں پھنس جاتے ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اس کا ایک رابطہ بن رہا ہے ہماری اس گفتگو سے جو کل ہم لے کر چلے تھے. ہم کل والی گفتگو کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر اس سے بھی جو رابطہ ہے اس کو بھی عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
عرض یہ ہوا تھا کہ خدا المتعال جب مشکل کو حل کرتا ہے تو انتہائی بنیاد میں جا کے حل کرتا ہے, انتہائی بنیادی طریقے سے حل کرتا ہے. قلب میں ذہن میں واقعہ آیا تھا, ہم پہلے دہرا چکا ہوں بہت دفعہ, لیکن بعض اوقات بعض لوگوں سے سیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے, بہت مزہ آتا ہے. اپنے طور پہ میں نے اندازہ لگایا, اور یہ میں حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ کوئی کتنا ہی کم نجف عراق سے پڑھ کے آئے, بالآخر اس کو مزید پڑھنا پڑتا ہے. مظفر فرمائی میں 12 سال پڑھ کے آ جاؤں, کتنی مدت بولوں تو وہ 12 سال کا اسٹاک ختم ہو جائے گا. کتنا بولے, یعنی انسان کیا ہر وہ چیز جو سوچتا ہے سب کچھ بولتا نہیں ہوتا؟ جو انسان سوچتا ہے وہ سب کچھ بولتا نہیں ہے. اچھا جو سب کچھ بولتا ہے وہ ممبر پہ بیٹھ کے بھی بول دیتا ہے؟ نہیں, جو ممبر پہ بیٹھ کے بولتا ہے وہ بہت فلٹرڈ ہوتا ہے. میں 12 سال قم میں رہا ہوں اور مجھے ممبر پہ بیٹھ کے بولنا ہے, جس کو اب بولتے ہوئے 17 سال ہو رہے ہیں, وہاں کا اسٹاک کب تک چلے گا؟ صرف ایک راستہ ہے, وہاں سے آنے والا مسلسل کہیں سیکھے, کوئی راستہ نہیں ہے اس کے سوا, مسلسل سیکھے. اچھا اب مسلسل سیکھے کا مطلب کیا ہے؟ دو راستے ہیں, یا تو مسلسل کتاب پڑھیں. یعنی یہ میں سکون سے عرض کر رہا ہوں، اگر آج صبح سے لے کے اس وقت تک کتاب پڑھوں، شاید 8-10 گھنٹے پڑھوں، کتاب سے ہی اگر مجھے پڑھنا ہے تو شاید 8-10 گھنٹے پڑھوں، تب 1 گھنٹے بولنے کے قابل میٹیریل نکلے گا، یہ ہوگا. اگر کتابوں سے ہی پڑھنا ہو تو پھر یہ ہوگا. ایک اور راستہ بھی ہے، وہی کہ آپ اپنی زندگی سے سیکھنا شروع کریں، آپ اپنی زندگی سے سیکھیں. اور اپنے جیسے طالب علم کے لیے مشورہ عرض کر رہا ہوں مجھے کہ دوسروں سے سیکھنے کے ساتھ ساتھ انسان بہتر یہ ہے اپنی غلطیوں سے سیکھے. اپنی غلطیوں سے سیکھنا بہت اچھی درسگاہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بالآخر غیر معصوم ہونے کے ناطے مسلسل غلطیاں کرتے ہیں، تو اگر ہم اپنا ریویو کرتے رہیں تو ہم اپنی غلطیوں سے مسلسل سیکھ پائیں گے، اور اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری غلطیوں کی اصلاح بھی ہوتی رہے گی. بس ایک راستہ یہ ہوتا ہے انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا رہے. دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو انسان ہمارے اطراف میں زندگی گزار رہے ہیں، ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جن کو ہم اپنے ٹیچرز کہتے ہیں، اساتذہ کہتے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جن کے پاس آفیشلی ہمارے معلم کا یا استاد کا ٹائٹل نہیں ہے، لیکن ان کی باتوں میں بعض اوقات کچھ ایسی باتیں ہیں جو سیکھنے کے قابل ہیں، سیکھنے کے قابل ہیں. اس کو میں اب ایک مثال عرض کر رہا ہوں. ایک میکینک کے پاس میں گیا گاڑی لے کے، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں مجھے لطف آتا ہے ایسی باتوں سے انہوں سیکھنے میں. میکینک کے پاس گیا اپنی گاڑی لے کر، اس نے میری گاڑی دیکھی جس کی سروس کی ڈیٹ کئی دن گزر گئی تھی، تو اس نے مجھے کہا، کہنے کا مولانا دیکھیں آپ یہ حرکتیں مت کر رہے ہیں، آپ گاڑی کے ساتھ لاپرواہی کر رہے ہیں، آپ کی گاڑی خراب ہو جائے گی اس طرح. تو میں نے اس سے کہا ہنستے ہوئے کہ بھائی میں یہ دیکھتا ہوں نا کہ تم ہو تو تم سنبھال لو گے معاملہ، کوئی بات نہیں، گاڑی خراب بھی ہو جائے گی تم سنبھالو گے. تو کہنے لگا مولانا دیکھیے میں خدا نہیں ہوں کہ معاف کروں تو پھر اسکریچ بھی نہیں چھوڑتا. کہنے لگا میں خدا نہیں ہوں کہ معاف کرتا ہے تو اسکریچ بھی نہیں چھوڑتا، خدا وہ ہے جب معاف کرتا ہے تو پیچھے کوئی داغ نہیں چھوڑتا. کہنے لگا میں کہنے لوں گا میں گاڑی صحیح بھی کروں گا نا، یہ واپس اپنی اصلی حالت پہ نہیں آئے گی. یہ خدا تعالیٰ کا ایک عجیب اس نے ایک خدا تعالیٰ کی صفت بتائی کہ خدا اس طرح سے کرتا ہے کہ اگر کوئی چیز خراب ہے اور اس نے صحیح کرنی ہے وہ ایسی صحیح کرے گا کہ کوئی اسکریچ بھی اس کے اوپر نہیں چھوڑے گا. ہم انسان ایسے نہیں ہیں. ہم انسان کیا کرتے ہیں، اگر ایک معاشرے کے اندر ایک خرابی پھیل جاتی ہے ہم اس سے لڑتے ہیں، اتنا لڑتے ہیں کہ رائٹ کے 180 سے اس کو نکال کر بجائے بیلنس پہ لانے کے لیفٹ پہ ٹلٹ کر دبا دیتے ہیں، وہ لیفٹ پہ گھوم جاتی ہے. پھر جب لیفٹ پہ جاتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اس مشکل کو حل کر لیا جو رائٹ پہ تھی. پھر کچھ عرصے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ اوہ یہ تو لیفٹ پہ بہت آگے چلی گئی ہے، اب اس سے لڑنے کی کوشش کرو، اب وہاں سے لڑنا شروع کرتے ہیں، پتہ چلا وہ دوبارہ ادھر کہیں اور موو کر گئی. ہم لوگ بیلنس کریٹ نہیں کر پاتے. خدا نے مطالعہ کا جو نظام ہے وہ بیلنس کریٹ کرتا ہے، اور وہ بیلنس کریٹ کرنے میں بنیادی ترین عمل کو انجام دیتا ہے. یہ بنیادی ترین عمل کیا ہوتا ہے، تو ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے جس طریقے سے کیا، جاہل ترین معاشرے کو انسان بنایا، اس کا وہ عمل دیکھنا پڑے گا کہ وہ عمل کیا عمل تھا. جو عمل تھا وہ کل آپ کی خدمت میں اجمالاً عرض ہوا، وہ یہ کہ اللہ کے نبی لوگوں کو حقائق سے، حقیقتوں سے آشنا کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو یہ حقائق ہیں، یہ مسائل ہیں، اور ان حقائق کو آشنا کرنے میں بہت ضروری کام ہوتا ہے پورا نظام میرے اور آپ کے سامنے بنے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد. آپ بالکل دنیا کی مارکیٹ کسی اگر مثال لے لیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی قیمت بہت اٹھی ہوئی ہوتی ہے اور کوئی ایکسپرٹ دیکھ کر کہتا ہے کہ نہیں اس میں ہاتھ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی قیمت بہت ہوتی ہے، خوب چل رہی ہوتی ہے، جیسے 3 سال پہلے دبئی کی مارکیٹ خوب چل رہی تھی، خوب جا رہی تھی اوپر، اور کچھ ایکسپرٹ سے کہہ رہے تھے کہ نہیں اس میں ہاتھ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اور بعض اوقات ہمارے لیے کوئی چیز بالکل ٹریش ہوتی ہے اور کوئی ایکسپرٹ دیکھتا ہے اور کہتا ہے اس میں ہاتھ ڈالنے کی گنجائش ہے، یہ وہ چیز ہے جو کام آئے گی. اچھا یہ دو نظریے میں فرق کیوں ہوتا ہے؟ ایک وہ ہوتا ہے جس کو صرف مہینے 2 مہینے کی کہانی پتہ ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس کو اگلے 15-20 سال کی کہانی بھی پتا ہے. ان دونوں کے ویژن میں، ان دونوں کی اوپینین میں زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے. جس کو پورا نظام پتا ہوتا ہے اس کی رائے کچھ اور ہوتی ہے، اور جس کو نظام کا صرف ایک چھوٹا سا پیس پتا ہوتا ہے اس کی رائے کچھ اور ہوتی ہے. اللہ کے نبی جو کام کر رہے تھے، جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ وہ ہمارے جیسے عام انسانوں کو اپنے اس پورے نظام کے علم میں سے کچھ پیسز دے کر آشنا کرتے تھے کہ دیکھو تم پہچانو کہ تم ہو کون. اب وہ جو حقائق اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے تھے وہ حقائق کون سے حقائق تھے؟ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ہم لوگ کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہمیں وہ حقائق پتہ ہیں، ہم نے اہمیت نہیں دی بھی. اپنے تعلیمی نظام کی مشکل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، جس میں سکھایا تو جاتا ہے لیکن اس لیے نہیں سکھایا جاتا کہ عمل میں بھی لانا ہے. یہ فرق ہم لوگوں کے ذہن میں رہ گیا ہے. اب وہ حقائق اللہ کے نبی نے لوگوں کو بتائے، انہوں نے اس کو قبول کیا اور پوری سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کیا. وہ حقائق کون سے حقائق تھے؟ چند بنیادی ترین حقیقتیں. اور آج کی دنیا میں جو ان حقائق کے ساتھ ہوا اس کے اوپر بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم. یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی معاشرے کے اندر تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان ہے بتوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں. اپنے بارے میں کیا قائل ہیں یہ انسان؟ جو جاہلیت کا انسان تھا وہ اپنے بارے میں کیا قائل تھا؟ وہ نہ اپنے ماضی کو جانتا تھا کہ میں اس دنیا سے پہلے کہاں تھا، نہیں جانتا تھا، نہ اس بات کو جانتا تھا کہ میں اس دنیا کے بعد کہاں جاؤں گا، بالکل نہیں جانتا تھا. جو کچھ وہ جانتا تھا وہ دنیا کی 50-60 سال کی زندگی تھی، اس کو بھی اپنی عقل سے کم سمجھتا تھا، اپنے سرداروں کی عقل سے زیادہ سمجھتا تھا، خود سوچتا بھی نہیں تھا. اور وہ اپنے سرداروں سے کہتا تھا کہ جو تم فیصلہ کر کے مجھے دے دو گے میں وہی کر لوں گا، زیادہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو نہ اپنے ماضی سے سروکار تھا، نہ اپنے مستقبل سے سروکار تھا، نہ وہ حال کے فیصلے بھی خود کرتا تھا، وہ اپنے سرداروں کے اوپر رکھ کے بیٹھا ہوا تھا. اچھا، ان سرداروں نے اپنے مقام کو بنانے کے لیے، اپنے آپ کو کرٹیسزم سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے چہروں کے سامنے بت رکھے ہوئے تھے، یعنی ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے اکیلے بغیر بتوں کی سرداری کی تو کسی بھی ناکامی کے اوپر لوگ ہمارا گریبان پکڑ لیں گے کہ ہم نے تمہیں سردار مانا تھا، ہم ناکام کیوں ہوئے. تو انہوں نے کیا کیا، اور ایک اور مسئلہ بھی تھا وہ یہ کہ اگر ہم لوگوں سے ڈیمانڈ کریں گے کہ تم ہمارے لیے یہ کرو تو کبھی یہ تنگ آ کر ہمارا گریبان پکڑ لیں گے کہ ہم تمہارے لیے یہ کیوں کریں. انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اور در حقیقت اپنے مفادات کو محفوظ کرنے کے لیے بتوں کو بیچ میں رکھ دیا. اچھا، اب ایک آدمی آیا قبیلے کا ماننے والا، وہ سردار سے پوچھ، سردار کے سامنے آیا، سردار کہتا ہے اس بت کے سامنے سر جھکا رہا ہے. اس کے بعد سردار کہتا ہے بت یہ کہہ رہا ہے اس چیز کی قربانی دو، وہ قربانی بھی دے رہا ہے. اچھا، اب سادہ سی بات یہ ہے کہ بت قربانی مانگ رہا ہے کیا؟ بت تو نہیں مانگ رہا، مانگ یہ سردار رہا ہے. اچھا، اگر بت نہ ہوتا اور یہ مانگتا تو شاید دینے والا اس کی گردن پکڑ لیتا کہ میں تجھے کیوں قربانی دوں. صحیح ہے. اب وہ کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ الہی چیپٹر کو انوالو کر رہا ہے، خدائی چیپٹر کو انوالو کر رہا ہے. کہہ رہا ہے میں نہیں مانگ رہا، خدا مانگ رہا ہے. اتنا بت پرست کو موقع نہیں دے رہا سوچنے کا کہ وہ سوچے کہ بت تھوڑی مانگ رہا ہوگا، مانگ تو یہی رہا ہوگا، ورنہ اس کو کہاں سے پتا چلا کہ بت کیا مانگ رہا ہے. اتنا موقع وہ نہیں دے رہا ہے. اور اس طرح سے ساری زندگی چل رہی ہے، لوگ پس رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اور یہیں پہ ایک چیپٹر ہے خدا کو بت پرستی سے جنگ کیوں ہے، کیوں خدا بت پرستی سے لڑتا. ایک لمحے کو انسان سوچے اگر سارے انسان بتوں کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہوں، خدا پہ کوئی کمی آئے گی کیا؟ ایک اور عجیب سا سوال کسی نے اٹھایا، اس نے کہا فرض کرو کوئی بتوں کے سامنے سر جھکا کر دل ہی دل میں گڑ گڑا رہا ہے اور بت سے کچھ مانگ رہا ہے، سننے والا کون ہے؟ صرف خدا. اچھا اگر یہ پوری کر دے اور کریڈٹ بدھ کو چلا جائے, اور یہی ہوتا رہا ہے, یہی ہوتا رہا ہے, اس نے پورا کر دیا کریڈٹ چلا گیا بدھ کو کہ بدھ نے پورا کیا, خدا کا کچھ بگڑنا ہے کیا؟ تو پھر خدا بدھ سے کیوں لڑ رہا ہے, لڑتا کیوں ہے اس میں, لڑ بننے دے, سب بدھ بن جائے کیا ہو جائے گا. اچھا جب یہ انسان جو بتوں کے سامنے سر جھکا رہا تھا, سرگوشیاں کر رہا تھا, گڑ گڑا رہا تھا, جو اصل میں تو گڑ گڑا خدا کے ہی سامنے رہا تھا, بت تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر, صحیح ہے, یہ جب مر کے نیچے جائے گا تو کوئی بت اس کا ساتھ آئے گا کیا, اس کے ساتھ جائے گا کیا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. جس طرح ایک دیندار اللہ کا ماننے والا بندہ مرتا ہے, قبر میں جاتا ہے, خدا کے سوا کچھ نہیں ہے, بت کے ماننے والا بھی جب قبر میں جائے گا تو خدا کے سوا کچھ نہیں ہوگا, تو خدا بت سے کیوں لڑ رہا ہے پھر؟ اس کو ہمیں سوچنا پڑے گا. اب میں ایک بات اور سوچتا ہوں, وہی کہ سارے سوالوں کے کی کیا میں نہیں جواب دینے کیا, تو میں کچھ کے جواب نہ دوں تاکہ کچھ آپ بھی سوچتے رہیں. مطلب میں اس کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ خدا بت پرستی سے کیوں لڑتا ہے, لیکن کچھ سوالوں کو آپ بھی سوچیں. وہ ہمارے ایک بہت بزرگوار ہیں, کھارا دل کی طرف ہوتے ہیں, انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ تمہارے اندر کچھ خوبیاں ہیں کچھ خرابیاں ہیں. میں نے کہا پہلے خوبیاں بتا دو تاکہ میں خوش ہو جاؤں, پھر خرابیاں بھی سہ لوں گا. میں نے کہا کہ خوبیاں تمہاری یہ کہ سوال اچھا اٹھاتے ہو. پھر میں نے کہا خرابی کیا ہے؟ کہنے کے سب کے جواب نہیں دیتے ہو, آدھے کے جواب دیتے ہو آدھے کے جواب نہیں دیتے. تو میں سوچتا ہوں اس میں خوبی ہے, کم سے کم لوگ اس کے اوپر جا کے سوچیں کہ بھائی کیا واقعی معاملہ کیا ہے, تو خدا بت پرستی سے کیوں لڑتا ہے, اس کو آپ سوچیے گا انشاءاللہ. ہم پہلے کہیں عرض کر چکے ہیں, ہم موضوع کی طرف آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں.
برائے خوشنودی ائمہ طاہرین بلند تر صلوات.
اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.
اللہ کے نبی نے لوگوں کو اس طرح مبتلا ہوتے دیکھا, اللہ کے نبی نے اس کو حل کرنا تھا. خدا کے نبی نے ایک چند حقائق دے کر لوگوں کو اس بت پرستی سے نکال لیا. وہ حقائق کیا دیے؟ اللہ کے نبی نے سب سے بڑی حقیقت جو دی وہ یہ کہ بھائی یہ جو دنیا ہے جہاں تک تم دیکھ رہے ہو یہاں ختم نہیں ہو رہی, یہ دنیا بہت وسیع ہے, کائنات بہت وسیع ہے, اور وہ جو وسعت ہے کائنات کی وہ مادے کے اندر محدود نہیں ہے, اس مادے سے پیچھے وسیع دنیا بسی ہوئی ہے, بہت بڑی دنیا بسی ہوئی ہے. آپ قرآن کریم میں دیکھیں تقریباً 1/3 اس بات پر گفتگو ہے, دلائل ہیں کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے, تقریباً 1/3. اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ بت پرست توحید پہ نبی خدا سے نہیں لڑتے تھے. اگر نبی خدا یہ کہتے تھے ایک خدا ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے, وہ کہتے تھے ہم بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, اس پہ نہیں لڑتے تھے. کس بات پہ لڑتے تھے؟ سورہ یاسین آخری آیتیں, اس نے ہڈیوں کے چورے کو ہاتھ میں لے کر پھونک مار کے اڑایا اور کہا قولا من یحیی العظام وہی رمیم, کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ چورا ہو چکی ہیں. بت پرستوں میں سے ایک آدمی نے ایک مردہ انسان کی ہڈیوں کو جمع کیا, اس کا چورا, اس کو ہتھیلی پہ لے کے پھونک مار کے اڑایا اور اڑا کے کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم, کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ مر چکی ہے. صحیح ہے, یعنی گویا اس نے آڈیو ویژول ایفیکٹ ڈال کر اپنی بات میں لوگوں کے دلوں کو متاثر کیا اور کہا کہ اب بتاؤ اسے کون زندہ کرے گا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ, وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ میں اس کو خلق کیا تھا. درود بھیجے محمد وعلی محمد. اللہ کے نبی نے لوگوں کو ایک حقیقت سے آشنا کیا. اچھا اس حقیقت میں ایک دشواری تھی, اگر انصاف سے سوچیں, میں نے عرض کیا ہم لوگ سب چیزوں کے معتقد ہیں غور کیے بغیر, اکثراً غور کیے بغیر. مثلاً یہ جو 1.3 ارب مسلمان روئے زمین کے اوپر ہیں, انہوں نے واقعاً معاد کے اوپر خوب غور و فکر کیا ہے کیا؟ اگر غور و فکر کریں تو بات آسان نہیں تھی جو اللہ کے نبی سمجھا رہے تھے, ظاہراً آسان نہیں تھی. وہ کیسے؟ آپ سے کوئی کہہ رہا ہے آپ مر جائیں گے, آپ کی ہڈیاں زمین میں جائیں گی، ان ہڈیوں میں چند سال کے بعد کچھ نہیں بچے گا۔ اکثر انسانوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، قبر کو کھود بھی لے وہاں سے کچھ نہیں نکلے گا، اور یہ ایک اور کائنات کی طرف شفٹ ہو چکا ہے۔ اچھا سامنے دیکھنے والا کہے گا اس میں بچا کیا جو شفٹ ہوا ہے، اس میں ہے کیا جو گیا ہے کہیں، یہ کہاں گیا ہے، یہ تو کوئی ہڈیاں یہاں پڑی ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرمانے نہیں، یہ کہیں اور گیا ہے، وہاں خلقت کچھ اور ہے، وہاں نظام کچھ اور ہے۔ اچھا وہ کتنا بڑا نظام ہے، اتنا بڑا نظام ہے کہ یہ دنیا تو اس کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں ایسا۔ اس کو ماننا آسان ہے کیا؟ آپ تصور فرمائیے، آپ حضرات یہاں پہ تشریف فرمائیں، اگر میں آپ سے یہ کہوں، آپ لوگ یہاں تشریف فرمائیں، قرآن دین کے ریفرنس کو نکال دیجیے ابھی فی الحال تھوڑی سی دیر کے لیے، آپ سے کوئی یہ کہے کہ یہ جو تم بیٹھے ہو اور یہ جو چھت ہے اس کے درمیان تمہارے جیسے چار اور بیٹھے ہیں، آپ مانیں گے؟ کیوں کیوں نہیں مان رہے؟ آپ کہیں گے اگر بیٹھے ہیں تو نظر کیوں نہیں آ رہا، ساری بات بھائی، اگر بیٹھے ہیں تو نظر کیوں نہیں آ رہے، اگر بیٹھے ہیں تو مجھے وزن احساس کیوں نہیں ہو رہا، اگر بیٹھے ہیں تو کچھ ہونا چاہیے۔ اچھا جتنے آپ سوال کر رہے ہیں یہ سوال بالکل بجا سوالات سمجھے جاتے ہیں۔ کفار مکہ بھی یہی کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی کہہ رہے تھے تم سب کے ساتھ کرامن کاتبین ہیں، فرشتے ہیں جو تمہارے نام اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تو کفار کیا کرتے تھے، وہ ادھر ادھر دیکھ کے کہتے تھے کہاں ہیں، صحیح، ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ اب تصور کریں اللہ کے نبی نے اس بات کو کیسے سمجھایا ان کو کہ بھئی یہاں کچھ اور ہے، ہم بھی واقعا اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم تو نظر نہیں آ رہا ہے، اور ہم اس بات کے معتقد ہیں کہ ہاں واقعا کرامن کاتبین ہیں۔ کیوں معتقد ہیں؟ یہ مشکل ہے ہم لوگوں کی۔ وہ جو کفار مکہ تھے، معذرت کے ساتھ ہم کا مطلب پوری سوسائٹی، ہم سب انسان، کفار مکہ میں ایک عجیب بات تھی، بہت جرأت مند تھے اور بلنڈ تھے، بالکل کچھ کہنے میں تکلف کے قائل نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہاں فرشتے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں نظر نہیں آتے، معاملہ ختم، اب ثابت کر لو کہ ہیں ورنہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں، ہم سے ہمارے والدین نے کہا یہاں فرشتے ہیں، ہم نے کہا جی جو آپ کہیں وہی ہوگا، ہیں ختم ہو گیا معاملہ۔ اتنی بھی جرأت نہیں دکھائی کہ پوچھتے کہ ثابت تو کر دو کہ فرشتے ہیں، بغیر ثبوت کے 60 سال تک فرشتوں کے موہوم وجود کو لے کے چلتے رہے اور کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ واقعا ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ اچھا اگر ہیں تو گناہ کرتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی، جبکہ خدا کے بندے ہیں، یہ میرے نہیں نہیں ہیں، کسی بھی وقت مجھے نقصان بھی پہنچا دیں گے۔ اگر واقعا قبول کیا ہے تو ڈرتے کیوں نہیں ہو پھر؟ اگر واقعا قبول کیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید تو خدا سے خوف کیوں نہیں؟ ان کفار مکہ میں خوبی تھی، انہوں نے کہا نہیں مانتے، نہیں مانتے، مانیں گے تو پھر صحیح سے مانیں گے، ان میں یہ خوبی تھی۔ اچھا وہ کیوں ایسے تھے؟ وہ لوگ صحرا کے رہنے والے تھے، سسٹم کو یوں ہی قبول نہیں کرتے تھے، ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں تھا، کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں تھا، کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، ان کو لا کو ایکسیپٹ کرنے کی عادت ہی نہیں تھی، جو کھوپڑی میں آتی تھی کر ڈالتے تھے، کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی تھی تو شمشیر چلا دیتے تھے، ان کی عادت یہ تھی۔ ان کو اللہ کے نبی نے ایک بات سمجھائی، ان کی سمجھ میں نہیں آئی، شمشیر چلاتے رہے، ایک موقع پہ سمجھ میں آئی، قبول کر لیا، مان لیا تو مان لیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ ہم لوگ کے ساتھ مشکل یہ ہے، ہم زبان سے مانے بیٹھے ہیں، عمل میں کچھ اور چل رہی دنیا۔ کاش ہم لوگوں کے لیے بھی حقائق اس طرح جو جیسے ان کے لیے واضح ہو گئے تھے، ہمارے لیے بھی کسی طریقے سے واضح ہو جاتے۔ اچھا یہ کیسے واضح ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ کے نبی پھر جاتے ہیں اس سوال کے اوپر، اللہ کے نبی حقائق کو واضح کیسے کرتے تھے؟ اس کی باتیں چند سمجھ میں آتی ہیں، اس سلسلے میں چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صرف ایک حصہ نہیں دیتے تھے، پورا نظام دیتے تھے جس کا ہر حصہ بہت واضح طور پہ پلیس ہوا ہوا تھا۔ ہمیں دین کا پورا نظام نہیں پتا، میں اس کا بھی اعتراف پہلے بھی کر چکا ہوں، جب میں طالب علم ہوا قم گیا تو وہاں پر قیامت کے بارے میں کتابیں نہیں پڑھتا تھا، ڈیلیبریٹلی توحید پہ پڑھتا تھا، نبوت امامت عدل سب پہ پڑھتا تھا، قیامت پہ کتاب نہیں پڑھتا تھا، کیونکہ میں سوچتا تھا یہ قیامت کا جب بھی تذکرہ کریں گے یہ جنت دکھائیں گے یا یہ جہنم دکھائیں گے، اور مجھے دونوں سے تھکاوٹ ہونے لگی تھی، میں سوچتا تھا یہ صرف جہنم میں دھمکی ہوتی ہے اور جنت میں لالچ ہوتی ہے، اس سے میں ڈیلیبریٹلی اس تھکاوٹ سے اپنی نادانی کی وجہ سے غلط فہمی کی وجہ سے میں قیامت کے اوپر کتابیں نہیں پڑھتا تھا، میں سوچتا تھا اپنے ذہن میں سوچے بیٹھا تھا اس میں بہت اکیڈیمک ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی اکیڈیمک ویلیو نہیں ہے، اگر اکیڈیمک ویلیو ہے تو مثال کے طور پہ ہسٹری میں ہے، سائیکالوجی میں ہے، توحید میں ہے، عقلی دلائل ہیں، لیکن جنت اور جہنم میں کوئی اکیڈیمک ویلیو نہیں ہے، کیوں؟ اس میں کوئی عقل تھوڑی سی ثابت کرتی ہے، میں اپنے ذہن میں سوچے بیٹھا تھا کہ بھائی وہاں پہ لکھا ہوگا روایت کے اندر کہ تم اگر فلاں کام کرو گے تمہیں ایک جنت کا باغ ملے گا جس کے اندر یہ سب کچھ ہوگا، اچھا عقل سے ثابت ہوا کہ رابطہ کیا بنا؟ نہیں، عقل سے کیا ثابت ہوا؟ تو میں سوچتا تھا اس میں عقلی کارروائی نہیں ہے، اس میں برین کی کوئی ایکسرسائز نہیں ہو رہی، اس لیے میں سوچتا تھا اس کو میں نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے مجھے پتا ہے جنت ہے، مجھے پتا ہے جہنم ہے، معاملہ ختم ہو گیا، یوں سوچتا تھا۔ پھر ایک دفعہ اتفاقاً میں نے کتاب پڑھی جو خوش قسمتی سے اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہوا ہے، آیت اللہ خمینی کی اسپیچز سے قیامت کے بارے میں کچھ کوٹیشنز نکالی گئی، تمام اصول دین کے بارے میں آیت اللہ خمینی کی اسپیچز سے کوٹیشنز نکالے گئے تھے، توحید، نبوت، عدل، امامت، قیامت سب کے بارے میں، وہ جو قیامت کے بارے میں تھا اس پر بھی کوٹیشن نکالے گئے، اور پوری بک بنی ہوئی تھی، پوری بک تھی، پتہ نہیں خدا تعالیٰ نے کس طرح توفیق دی میری غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے، وہ کتاب میرے ہاتھ میں آئی اور میں سوچا چلو میں نے آج تک قیامت کے بارے میں کوئی کمپلیٹ بک نہیں پڑھی، تو میں دل پہ جبر کر کے اس ایک کو تو پڑھ ہی لوں، پھر دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ خدا شاہد ہے سالوں ہو چکے تھے مجھے قم میں آئے ہوئے، پہلی دفعہ مجھے پتا چلا قیامت کچھ اور ہے، یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں یہ قطعاً کچھ اور ہے، جو اس وقت تک میں سمجھ رہا تھا صحیح، اب میں ظاہر ہے آپ کی طرح یہاں پہ رہ رہا تھا، سارے کام کر رہا تھا اور قم میں پڑھ بھی رہا تھا، کئی سال سے پڑھ رہا تھا، اس کے باوجود میں قیامت کو کچھ اور سمجھ رہا تھا، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ نہیں قیامت کچھ اور ہے، اور 100% اکیڈیمک ہے، 100% اکیڈیمک ہے، کمپلیٹ فلاسفیکل ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ نہیں ایسا، اللہ کے نبی نے کوئی ایسا کام کیا تھا کہ ہم جیسے جاہلوں کو بھی یہ نظام سمجھا لیا تھا، کوئی ایسا کام کیا تھا کہ یہ جو نظام تھا قیامت کا، روح، بدن، قیامت، پلے سرات، معاد، یہ سب کچھ اللہ کے نبی نے کسی طرح ان جاہلوں کو بھی سمجھا دیا تھا۔ اچھا سمجھانے میں بہت سادہ سادہ باتیں کرتے تھے، سادہ سادہ باتوں سے ہی لوگ سمجھ جاتے تھے، سادہ سادہ باتوں سے لوگ سمجھتے تھے، لیکن وہ سمجھ رہے تھے اور ہم لوگ صرف سن رہے ہیں اور مان رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یہ جو سمجھ ان کو آ رہی تھی وہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ وہ لوگ جو کچھ اللہ کے نبی سے سن رہے تھے عیناً حقیقت، سوائے حقیقت کے کچھ نہیں دیکھتے تھے، ہم لوگ جو کچھ سنتے ہیں صرف سنتے ہیں اور ایک ظاہری طور پہ تسلیم کر کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم پہلے سے جانتے ہیں، یہ ہماری مشکل ہے۔ مثلا ایک سادہ سی بات، درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم،
مثلا اللہ کے نبی کو لوگوں کو بیان کرنا تھا کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، اللہ کے نبی نے سب کو بیان کر دیا قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، اچھا لوگوں نے سیریس لیا کہ حساب کتاب ہوگا، واقعی حساب کتاب ہوگا، اللہ کے نبی کہاں حساب کتاب ہوگا، کتنا سخت ہوگا، کہا بہت سخت ہوگا، کیسے سمجھاتے تھے، ایک دفعہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے، لوگوں کے درمیان ساتھ چل رہے تھے، اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک عجیب چیپٹر تھا، جب گفتگو فرماتے تھے تو تھوڑا ڈسٹنگوش ہو کے بیٹھتے تھے، لیکن عام زندگی میں کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا تھا، اگر اسپیشلی کوئی خطبہ وغیرہ نہ دینا ہو تو بیٹھے ہوئے آدمیوں میں کوئی نبی کو پہچان نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے نبی کہاں بیٹھے ہیں، کوئی اجنبی آدمی اللہ کے نبی کو اس طرح بیٹھنے کے ترتیب سے پہچان نہیں سکتا تھا. اچھا ہمارے یہاں یہ سب ترتیب سے بہت اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر, اور اللہ کے نبی قطعاً یہ کام نہیں کرنے دیتے تھے. البتہ بولتے وقت جب ان کو بولنا ہوتا تھا اور مسجد نبوی کی تعداد میں لوگوں کی تعداد میں زیادہ اضافہ ہوا تھا تو انہوں نے ممبر بنوایا تھا, اور ممبر سے پہلے ایک درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے, ظاہر لوگ پہ سامنے بیٹھا کرتے تھے, یہ بات ہوتی تھی. ورنہ اس کو بھی ہمیں بدلنا پڑ جاتا, اگر یہ بھی نہیں ہوتی نا تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تھے جو اب ہم اس وقت کر رہے ہیں کہ ہم نے ممبر رکھا ہوا ہے. یہ بھی الحمدللہ رب العالمین 100% اللہ کے نبی کی سنت سے لے کر کیا گیا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد,
صلی علی محمد.
وہ لوگوں کو بتاتے تھے بالکل سادگی کے ساتھ, سفر کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ, سفر کرتے ہوئے ایک جگہ پہنچے, کہا یہاں پر ہمیں آگ جلانی ہے. صحرا تھا, لوگوں نے کہا کہ آگ یہاں پہ نظر نہیں آ رہی کہ ہمیں اتنی لکڑیاں ملیں گی کہ آگ جل سکے. پر میں نے لکڑیاں مل جائیں گی, ڈھونڈو. اچھا اب صحرا کے اندر جس کسی نے بھی صحرا میں زندگی گزاری یا کبھی گزرا بھی ہے اس کو پتہ ہے وہاں پہ درخت نہیں ہوتا. جب صحرا میں درخت نہیں ہوگا تو لکڑی کہاں سے آئے گی, لکڑی کہاں سے آئے گی؟ لیکن جھاڑیاں ہوتی ہیں, جھاڑیوں کی لکڑی موٹی نہیں ہوتی, پتلی پتلی ہوتی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی بات نہیں, جیسی بھی لکڑی ملتی ہے لے آؤ. موٹی لکڑیاں چاہیے ہوتی ہیں آگ لگانے کے لیے, اچھی آگ لگانے کے لیے. فرمایا نہیں کہ کوئی بات نہیں, پتلی لکڑیاں جاؤ. سب لوگ لشکر والے گئے, پتلی پتلی لکڑیاں جمع کی, جب لا کے رکھیں تو وہاں پہ ڈھیر لگ گیا, انبار لگ گیا. کتنا عجیب طریقہ کار, انبار لگ گیا. جو کہنا یہ تو بہت لکڑیاں تھیں, ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہی تھیں. فرمایا جب خدا قیامت کے دن حساب لے گا تب یہی ہوگا, تمہیں اپنے گناہ نظر نہیں آ رہے ہوں گے, لیکن جب خدا اس طرح چنے گا جیسے تم چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چن رہے تھے تو تمہارے گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا. اتنا کنونسنگ تھا لوگوں کے لیے کہ لوگ رونے لگے, لوگ رونے لگے کہ اللہ کے نبی ہمارے گناہوں کا اتنا ڈھیر لگ جائے گا پھر ہمارا کیا ہوگا. لوگ رونے لگے. اچھا ہمیں معلوم ہے گناہوں کا ڈھیر لگے گا, ہم نہیں روئے, نہ میں رویا. کیوں؟ ہم نے اس تاثر کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے, اس بات کو اس حد تک قبول نہیں کیا ہے. ان لوگوں نے قبول کر لیا تھا, اسی سادگی سے باتوں کو قبول کرتے تھے. اچھا اسی سادگی سے سیریس لیتے تھے اسے کہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کرنا ہے, کیونکہ یہ تو گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا, پھر کون بخشوائے گا ان سب گناہوں کو, کہاں سے بخشے جائیں گے. یہاں تک ہوتا تھا اللہ کے نبی کے سامنے کوئی آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ نے کہا سب گناہ کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں سب گناہ کرتے ہیں. کہنے لگا اے اللہ کے نبی اگر سب گناہ کرتے ہیں میں نے بھی گناہ کیے ہیں کیا؟ کہا تم نے بھی کیے ہوں گے. رونے لگا, کہنے لگا اے اللہ کے نبی میرا کیا ہوگا پھر؟ تو اللہ کے نبی نے عجیب طریقے سے کہا کہ تم کو کبھی نزلہ بخار نہیں ہوا؟ کہا ہوا. کہا اللہ اسی نزلہ بخار میں بہت سارے گناہ بخش دیتا ہے. خوش ہو گیا, کہنے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے میرے پاس چانس ہے. یہ لوگ اتنا سیریس لے رہے تھے ان باتوں کو. اچھا ہم لوگ اتنا سیریس لے رہے ہیں نہیں, یہ ہمارا ان کا فرق ہے. وہ اس کو 100% ریالٹی لے رہے تھے, حقیقت, ہم نہیں لیتے. اچھا اگر میں آپ سے بھی کہوں نا کہ میں نے آتے ہوئے راستے میں ایک روڈ پہ آگ لگی دیکھی ہے, آپ اسے حقیقت لیں گے اور اللہ کے نبی کی بات کو؟ یہ ہمارا فرق ہے, یہ ہماری مشکل ہے. ابھی بھی اگر ہم میں سے کوئی ایسا آیا جو اللہ کے نبی کی بات کو حقیقت لینے لگا وہ مومن ہوگا, پھر کنفرم مومن ہوگا. یہ ہماری مشکل ہے. وہ لوگ ان باتوں کو بہت حقیقت لے رہے تھے. ایک دفعہ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی سے, کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی آپ نے کہا لوگ اللہ حساب لے گا. ہاں حساب لے گا, بہت سخت حساب لے گا. ہاں بہت سخت حساب لے گا. کہنے لگا خود لے گا یا فرشتے لیں گے؟ خود خدا لے گا یا فرشتے لیں گے؟ اس نے پوچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا دیکھو اتنے انسان ہوں گے, اتنے ڈھیر سارے انسان, اگر خدا سب سے خود لے گا یہ بھی مشکل لگ رہا ہے, اگر فرشتے لیں گے تو اس کا مطلب ہے خود خدا نہیں لے گا فرشتے لیں گے. تو لوگوں نے کہا اس سے فرق کیا پڑتا ہے کہ فرشتے لیں گے یا خدا لے گا, حساب ہوگا. کہنے لگا نہیں فرق پڑتا ہے. اللہ کے نبی آپ بتائیں اللہ لے گا یا فرشتے لے گا؟ اچھا ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ ہم بھی یوں سوچے بیٹھیں گے فرشتے لیں گے, کیونکہ ہمیں انکم ٹیکس آفس کا پتہ ہے کہ وہاں ڈائریکٹر سب سے فارم نہیں لیتا, تو ہم اس کو بھی وہاں کا سوچے بیٹھے ہیں, اور اللہ کے نبی سن کر مسکرائے, کہنے کہ نہیں خدا خود لے گا, کہنے کہ اچھا ہاں خدا خود لے گا, اس کا مطلب میرا کام صحیح ہے, میرا کام نکل جائے گا. لوگوں نے کہا بھائی کیا کہہ رہا ہے, کہنے کہ دیکھو اے اللہ کے نبی آپ نے فرمایا تھا نا کہ خدا کریم ہے, اللہ کے نبی کہا ہاں خدا کریم, کہنے لگا میں نے کریم انسان اپنی زندگی میں دیکھے ہیں, اگر کسی کریم انسان سے کہو مجھے معاف کرو تو ایک دفعہ کہنے پہ معاف کر دیتا ہے, اگر خدا خود لے گا اور خدا کریم ہے تو جیسے کریم انسان معاف کرتا ہے تو خدا کیوں نہیں معاف کرے گا, میں خدا سے کہوں گا خدا میں نے غلطیاں کی مجھے معاف کر دے. یہ لوگ اتنی سادگی سے خدا اور قیامت کو سوچ رہے تھے اور بالکل صحیح سوچ رہے تھے, اتنے سادہ تھے, اتنے سادہ تھے کہ جاہل آتے تھے اور عالم جاتے تھے اپنی اسی سادگی میں. ہم لوگوں پر تقریروں کا, مجھ جیسے جس نے خود سینکڑوں ہزاروں تقریریں کر ڈالی ہیں, تقریروں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. عزیزان محترم ہماری مشکل یہاں پھنسی ہوئی ہے, ہماری مشکل یہ ہے ہم حقائق کو نظر انداز نعوذ باللہ نہ کر رہے ہیں. ایک وہ انسان ہوتا ہے جس نے حقیقت سنی نہیں ہوتی, اس کا حساب کچھ اور ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جس نے سنی ہوتی ہے نظر انداز کرتا ہے. یہ معاملہ کچھ اور ہے, اور یہ معاملہ انتہائی سخت معاملہ ہے. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم, اچھا میں نے نہیں کہا حقیقت کا انکار کر رہے ہیں, نہیں انکار نہیں کر رہے, نظر انداز کر رہے ہیں, ہم انکار نہیں کر رہے, کس نے کہا قیامت نہیں ہے, اس کو ہم مرتد کہتے ہیں کافر کہتے ہیں, ہم انکار نہیں کر رہے لیکن کیا کر رہے ہیں, نظر انداز کر رہے ہیں. یہ اس سے بہت مختلف ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ حقیقت کیا ہوتی ہے. مجھے لگ رہا ہے ہم اس مشکل میں پھنسے ہیں, اور اس کی وجہ سے ساری زندگی ہماری تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے, ہماری تباہ ہو رہی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا, یہاں تک ہم آ چکے ہیں, کافی وقت ہو گیا آپ کا, یہاں تک آنے کے بعد ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ زندگی واپس کیسے آئے گی اپنے روٹین پر, ہم ان چیزوں کو کیسے قبول کرنا شروع کریں گے, اور اس قبولیت کے اندر پہلا مرحلہ کہاں سے شروع ہوگا. وہ جو مرحلہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے, اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جملہ محتاط جملہ ہے, اور اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرح سمجھ رہے ہیں, ممکن ہے کوئی اور اس سے بہتر راستہ بھی دکھائے. جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اس کام کا آغاز اس وقت ہوگا جب میں نمبر ایک کائنات کی حقیقت, نمبر دو پورے کائنات کے نظام میں اپنی حقیقت, ان دو کو سمجھ لوں. یہ کائنات کیا ہے, ایک بار اس پوری کائنات میں کیا ہوں, میرے اس کے ساتھ ریلیونس کیا ہے, میرا اس کے ساتھ رابطہ کیا ہے. اگر مجھے یہ دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں واقعی حد میں, نہ سننے کی اور قبول کرنے کی حد میں بلکہ واقعی دلوں تک اترنے کی حد میں, تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے ایمان میں بنیادی طور پہ بہت شدید اچھا اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد والا محمد محمد. کل ہم اس کام کو کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم یہ سوچیں کہ بھائی یہ جو پورا نظام ہے نظام خلقت, اب یہ بات کہنا ظاہر ہے مجھے خود احساس ہو رہا ہے کہ یہ تو ناممکن ہے کہ ہم نظام خلقت کو بیان کر سکیں, نہ ہمارے پاس گرفت میں ہے نہ ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں. جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں جیسا بھی سمجھ میں آیا ہے وہ آپ کے سامنے 25-30 منٹ میں ڈیلیور کریں. اس نظام خلقت کو دیکھنے کی کوشش کریں, اس میں دیکھیں ہماری حیثیت کیا ہے, یہاں پر ہمارا مقام کیا ہے. حیثیت کا مطلب میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ پست حیثیت, نہیں واقعی کوئی حیثیت ہونی چاہیے ورنہ خدا ہمیں اشرف مخلوقات نہ کہتا, کچھ ہے یہاں پر. تو وہ ہمیں سمجھ میں آئے, اچھا ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئے ہمارا کمال کیا ہے, ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئے ہماری پرابلمس کیا ہیں, ہمیں دونوں چیزیں سمجھ میں آ جانی چاہیے. اگر نظام سمجھ میں آ جائے, اپنا مقام سمجھ میں آ جائے, زندگی کا کام نسبتاً آسان ہوگا. کل انشاءاللہ یہ کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا کچھ کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو یہ ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے کہ وہ عقل کی دلیل لیں, عقل کی روشنی میں سمجھیں. کچھ کے ساتھ اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے کہ کسی بھی وجہ سے, خدا ان کا نبی اور آئمہ تھا, کسی بھی وجہ سے اس کے سامنے اچانک علم دے دیا کرتے تھے. ایک تو ہم جیسے لوگ ہیں, ہمیں کتاب پڑھنی ہے, بندوں سے باتیں کرنی ہے, استادوں سے سیکھنا ہوگا, کسی ڈسکشن میں جانا ہوگا, شاید 15-20 سال محنت کریں گے تب چھوٹی سی کوئی بات سمجھ میں آئے گی. کچھ کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے. اچھا, کچھ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یوں جیسے ہاتھ پکڑا, لا کے سامنے کھڑا کر دیا, یہ دیکھو یہ کیا ہے. کچھ خوش قسمت ایسے ہیں. اور یہ جو فلسفے میں اور واقعی نفس کے اوپر کام کرنے میں فرق ہے, ایک تو ہر چیز کی 2 نمبر کاپیز اتنی نکل آئی ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. میں بعض اوقات بہت سیریس جگہ پر کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہوں جس سے کام خراب ہونے لگتا ہے, کہ لوگ سیریسنس سے باہر آ جاتے ہیں, لیکن بعض اوقات میں سمجھ میں آتا ہے شاید یہ بہت ضروری ہوتا ہے. جو لفظ آپ کہیں گے دنیا اسلام میں اس وقت, حتیٰ انسانیت کے لیول پر, اس کی 2 نمبر رکھی ہوئی ہے. میں جیسے آپ سے کہوں گا نا عرفان, اب علم عرفان کا 1-2 نمبر پڑا ہوا ہے. اب پہلے بتاؤ یہ جو عرفان میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے. جیسے ہی میں آپ سے کہوں گا معنویت, معنویت کا 2 نمبر مجھے پتا ہے مارکیٹ میں رکھا ہوا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں معنویت کیا ہے. جیسے ہی میں آپ سے کہوں تزکیہ نفس, اس کا 1-2 نمبر پڑا ہوا ہے. یہ ہماری مصیبت ہو گئی ہے. اب ہو یہ رہا ہے, میں ایک جگہ پہ تھا, ایک بہت ہمارے اچھے دوست ہیں انڈیا کے ہیں, عالم ہیں, وہ تشریف لائے پاکستان. پاکستان تشریف لائے, مجھ سے بات کی, ہماری بات چیت ہوئی تبلیغ کے طریقہ کار کے اوپر, کہ بھئی آپ تبلیغ کا طریقہ کار کیا رکھے ہوئے ہیں, ہم کیا رکھے ہوئے ہیں, یہ ساری بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے کام میں مجھے 2 پرابلمس ہیں, 1-2 پرابلمس ہیں, میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میں نے بہت ہی اچھی بات, کہنے کہ آپ وقت کے امام کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کر رہے ہیں. میں کہا میں کر رہا ہوں. کہنے کہ آپ جو ہے وہ جان بوجھ کے کرنا چاہ رہے ہیں یا یہ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان کے موڈ میں ایک چیز آ جاتی ہے وہ بہت زیادہ کہنے لگتا ہے. میں کہا نہیں جان بوجھ کے کر رہا ہوں. تو کہنے گئے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ اس کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. میں نے کہا کہ اصولاً تو نہیں ہونے چاہیے, کہ وقت امام کے بارے میں گفتگو کا کیا نقصان ہوگا, اس میں کیا گفتگو برائی ہے. کہنے کہ نہیں, اس میں ایک اور مشکل پیش آ رہی ہے, امام کی محبت کے نام پر کچھ جعلی گروپ بنے ہوئے ہیں جو امام کی محبت کے نام پر لوگوں کو منحرف کر رہے ہیں. صحیح, اگر آپ نے 100% ڈیفائن نہیں کیا کہ آپ کا مطلب امام کی محبت سے کیا ہے, تو وہ گروپ آپ کے لیکچر سے اسٹرینتھ پائیں گے. آپ نے دیکھا, حتیٰ امام کے نام پر بھی ایک اور بیٹھا ہوا ہے جو غلط فائدہ اٹھانے کو تیار ہے. یہ ہم لوگوں کی مشکل بن گئی ہے اس وقت سوسائٹی کے اندر. آپ کو اور ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اس معاملے کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. تو باہر اب کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اپنے, جنہوں نے فلسفے کے ذریعے سے, دلیلوں کے ذریعے سے, عقل کے ذریعے سے کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو تزکیہ نفس کرتے کے محنت کر کے اپنے آپ کو انتہائی پاکیزہ رکھ کے, جس کا کوئی تعلق الٹی سیدھی حرکتوں سے نہیں ہے, 100% شریعت کے اندر رکھ کر وہ ایک مقام تک پہنچ جاتے ہیں. تو اس طرح 2 آدمیوں کا ایک دفعہ ایک آمنا سامنا ہوا. کہتے ہیں بو علی سینا ابن عربی یا مثال کے طور پر کوئی اور, ایک مفکر تھا فلاسفر اور ایک عارف تھا عرفانیات کا ماہر, جس کو ہم لوگ انگلش میں مسٹیسزم کہتے ہیں. تو ایک فلاسفر تھا اور ایک عرفانیات کا ماہر تھا. اچھا, یہ جو فلسفی ہوتا ہے یہ عقل کے ذریعے چلتا ہے, عقل کے ذریعے دلیلیں, اور وہ جو عرفانیات والا ہوتا ہے وہ زیادہ تر کیا کرتا ہے, اپنے نفس کو پیوریفائی کرتا ہے. پیوریفائی کرنے کے بعد خدا نمتار اس کے سامنے کچھ چیزوں کو آشکار کرتا ہے. 2 نمبر معنویت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, جو یہاں پہ ہمارے یہاں پیری مریدی کے نام پہ چل رہی ہے, اس کا کوئی تعلق, اس کا لفاظی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو ہمارے یہاں بعض اوقات فلسفے کے نام پہ لفاظی چل رہی ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. فلسفہ ایک پیور فلسفی, ایک ریالٹی ہے, عرفانیات ایک حقیقت ہے. تو یہ 2 گروپ تھے. اچھا, یہ دونوں اپنی فیلڈ کے ماسٹرز سمجھے جاتے تھے. یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ملے. اچھا, اب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے درمیان گھنٹوں گفتگو ہوگی, کیونکہ دونوں اپنی فیلڈ کے ماسٹرز تھے اپنے وقت کے. دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے, ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. ایک مثلاً حجاز سے اٹھ کے آیا تھا اور ایک مراکش سے اٹھ کے آیا تھا, پتہ نہیں بیچ میں کہیں ایجپٹ میں کہیں ملاقات ہوئی تھی دونوں کی. دونوں بیٹھے رہے, ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. تو دیکھنے کے بعد اس نے جو فلسفر تھا اس نے ایک جملہ پوچھا, کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں؟ جو عارف تھا اس نے کہا ہاں صحیح سمجھو, اس نے کہا ہاں صحیح سمجھو, بات ختم. اب لوگ بےچارے پریشان کہ ہم سوچ رہے تھے یہاں پہ باتیں ہوں گی, کوئی ڈسکشن, آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوا, دونوں علیحدہ ہو گئے. تو وہ جو فلسفی تھا اس کو تو اس کے بارے میں لوگ جانتے تھے حجاز والے, اس کے پاس گئے عارف کے پاس, اس سے کہا یہ کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگا کہ یہ اندھا لاٹھی ٹیک ٹیک کے ہر اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں ہم خود سے پہنچ رہے ہیں. اس نے بہت عجیب بات کی. کہنے کا ہم محنت کر کے نفس کے اوپر محنت کر کے کچھ مقامات کو کشف کرتے ہیں, اور یہ اندھا ہے اس کے پاس وہ محنت نہیں ہے, لیکن یہ عقل کی لاٹھی ٹیک ٹیک کے وہاں تک پہنچ جاتا ہے. یہ ہم دو انسانوں کے اندر ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کو عقل کے ذریعے بڑھنا ہے, کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر خدا نمتال نے کوئی لطف و کرم کرنا ہے. البتہ اس لطف و کرم کا کوئی تعلق مصنوعی دعووں سے نہیں ہے. ایسا لطف و کرم ہونے والا کبھی بھی بڑے نہیں بارے گا, کبھی بھی نہیں. مولانا جلال الدین رومی اپنی ایک شعر میں مثنوی میں لکھتے ہیں کہ ہر کرا اسرار حق آموختن مہر کردن و دہن را دوختن. ہر وہ شخص جس کو خدا اپنے اسرار سکھاتا ہے اس کے منہ پہ مہر لگاتا ہے اور لبوں کو سی دیتا ہے, بولنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر کوئی اپنے بارے میں دعوے کر رہا ہے اس کا مطلب ہے اسے کچھ نصیب نہیں ہوا. کوئی نصیب ہونے والا اپنے بارے میں کبھی دعوے نہیں کرے گا. مہر کردن و دہن رو دوختن, اس کے لبوں کو, اس کی زبان, سب کو منہ کو سی دیا جاتا, بول نہیں سکتا. تو یہ دو ہیں کیٹیگریز ہمارے سامنے. اب کیا ہوتا ہے اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے اس طریقے سے؟ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کسی کو کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. میں آپ کو زحمت دی چند منٹس, بس ایک واقعہ اور ذہن میں آتا ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں. اللہ کے رسول فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے, ان کے نام گرامی پہ درود بھیجے گا, محمد علی
صلی علی محمد علی محمد.
نماز کے لیے تشریف لائے, کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, جوان, بالکل جوان تھا, سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے نبی اس کے پاس گئے. اللہ کے نبی کی خوبیوں میں سے ایک خوبی, کسی کو بھی اگر دیکھتے تھے کہ کچھ پریشان لگ رہا ہے, کچھ اکیلا سا بیٹھا ہوا ہے, پریشانی کے عالم میں, یہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تھے کہ چھوڑ دیا اس کو. خود نزدیک گئے اس کے پاس, اس کو جیسے تھوڑا سا پوچھا حال احوال, کیف اصبحت, کیسا وقت, کیسا گزر رہا ہے. اس نے سر اٹھایا, اس کی آنکھیں لال ہوئی ہوئی تھیں بالکل, اور جیسے سوجی بھی ہوں بالکل. تو رسول خدا نے فرمایا کیف اصبحت, کیسا وقت گزر رہا ہے؟ کہنے لگا کہ اصبحت علی یقین, میں یقین پہ وقت گزار رہا ہوں, میں یقین پہ وقت گزار رہا ہوں. رسول خدا نے فرمایا ما حال و یقینک, تمہاری یقین کی کیفیت کیا ہے, یقین میں کیا ہے؟ کہنے لگا میرا یقین ایسا ہے کہ میں جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اب معاملہ سوچنے سمجھنے کا نہیں ہے, اس کو خدا متعال نے کچھ عطا کیا ہوا. کہنے لگا کہ میرے یقین کی حالت یہ ہے کہ میں جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. صحیح, اللہ کے رسول نہ پوچھتے تو یہ بتاتا کیا؟ کبھی بھی نہیں, قطعاً نہیں بتاتا. ہمارے پاس روایت موجود ہے کسی کے راز کو غیر معصوم نے کشف کر لیا تو اس نے خودکشی کر لی, یعنی وہ مر گیا, نہ کہ اس نے خودکشی, خوف سے عجیب حالت لے کے مر گیا, یہاں تک ہوا ہے. تو وہ کہنے لگا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری یقین کی کیفیت کیا ہے؟ کہنے لگا میرے یقین کی کیفیت یہ کہ میں جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اللہ کے رسول نے اس کی یقین کی تعریف کی کہ دیکھو یہ وہ ہے جس کے اوپر اللہ نے نعمت کر دی. اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ یعنی رسول خدا گویا اب انعام دینا چاہتے ہیں کہ تم نے اتنی محنت کر لی, جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اچھا اب تصور کریں یہ آدمی جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, کیا مانگے اب؟ فوراً کہیں جنت مانگے, یہی مانگے نا. اس نے یہ نہیں کیا, کہ میرا اے اللہ کے رسول آپ دعا کریں میں شہید ہو جاؤں. اس کو جنت کیوں نہیں مانگنی چاہیے؟ اس کو جنت مانگنی چاہیے نا. یہ جنت جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, کون سی جگہ بہتر ہے؟ جنت بہتر ہے. اسے کہیے, اسے چاہیے کہ اللہ کے اللہ سے رسول سے کہ اے اللہ کے رسول دعا کرے میں جنت میں چلا جاؤں. یہ کہنا چاہیے. اس نے کہا اے اللہ کے رسول دعا کرے میں شہید ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا میں دعا کروں گا, اگلی جنگ میں شہید ہو گیا. صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے, اس کو پتہ چل گیا تھا کہ جنت سے بڑھ کر بھی کوئی انعام ہے. اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھ لیا تھا کہ جنت سے بڑھ کر بھی کوئی انعام ہے, اور اس انعام کو صرف شہید لے پائے گا. اس نے جنت نہیں مانگی, اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ دعا کریں میں شہید ہو جاؤں. اس کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کے رسول میں سمجھ گیا ہوں کہ جنت سے اوپر بھی کچھ ہے, اور مجھے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ اس اوپر پہ جانے کے لیے مجھے شہید ہونا ہے. کہا میرے لیے دعا کریں میں شہید ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے فوراً کہا میں دعا کروں گا, شہید ہوا, مقامات کو حاصل کیا. اب آپ تصور کیجئے گا, آپ جس کے غم میں یہاں بیٹھے ہیں وہ سید الشہداء ہیں, شہیدوں کے سردار ہیں. ایک شہید اپنے آپ کو اس مقام پہ دیکھتا ہے, کہتا میں شہید ہو جاؤں, اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں, وہ شہادت کو اس مقام پہ دیکھتا ہے. سید الشہداء, شہداء کے سردار, شہداء کے سردار. ہمارے پاس سید الشہداء کا لقب مختلف لوگوں کو تاریخ میں ملا ہے. سب سے پہلے سید الشہداء کا لقب ملا تھا حضرت حمزہ کو, رسول خدا کی چچا جنگ احد میں شہید ہوئے تھے, ان کو سید الشہداء کا لقب ملا تھا, شہداء کے سردار. اس کے بعد روایت کے مطابق جنگ موتا میں حضرت جعفر طیار شہید ہوئے تھے, تو ان کو شہداء کے اندر ایک مقام دیا گیا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جعفر کے دونوں بازو کٹے تو خدا نے ان کو پر دیے جس سے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں. اس خاطر ان کا نام پرواز کرنے والا یعنی طیار پڑا, کہ یہ جعفر طیار ہیں, پرواز کرنے والے. اگر ہم اس کے اوپر دلیل بناتے ہوئے سوچیں تو پھر ایک عجیب بات سوچنی پڑے گی, نہیں معلوم مولا ابو الفضل کا مقام کیا ہے, یا ہمیں نہیں معلوم. عجیب و غریب روایات ہمارے پاس موجود ہیں. دو روایتیں مولا ابو الفضل کے مقام میں بہت عجیب ہیں. ایک دفعہ گویا پانچویں امام کے سامنے حضرت ابو الفضل کی نسل سے ایک بچہ آیا, اس بچے کو دیکھ کر مولا پانچویں امام نے گریا کیا اور کہا خدا ہمارے چچا ابو الفضل کے مقام کو بلند تر فرما, پوری جنت کے شہداء ان کے مقام کی حسرت کرتے ہیں. اتنا عجیب مقام دیا. عزیزان محترم, کچھ روایات ہم طالب علموں کو پتہ ہیں کہ صحیح ہیں, کچھ روایات میں ہم طالب علموں کو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں. ایک صحیح روایت وہ ہے جب سید الشہداء نے شب عاشور مولا ابو الفضل سے کہا ہے کہ عمر سعد سے اجازت لے کر آؤ. جب سید الشہداء نے مولا ابو الفضل سے کہا ہے کہ جا کر اجازت لے کر آؤ, تو عربی میں جملہ استعمال کیا تھا, کہا تھا بنفسی انت یا اخی, اے میرے بھائی میری جان تجھ پر قربان. قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ جملہ ہم جیسوں کی سمجھ سے بہت دور ہے کہ کیوں سید الشہداء نے کہا میرے بھیا میرے اوپر میری جان تیرے پر قربان. نہیں معلوم مولا ابو الفضل عباس کے مقام کو کس طرح سے بیان کیا جائے, گرچہ امامت سید الشہداء کے پاس ہے قطعاً, اور یقیناً مولا ابو الفضل عباس تابعدار تھے سید الشہداء کے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن مولا ابو الفضل عباس کا کوئی مقام ہے جس کی طرف سید الشہداء نے اشارہ کیا ہے, اور بس ہم اس بات کو اگر سمجھ سکتے ہوں تو پھر مولا ابو الفضل عباس کے مسائل ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. کہ جس شخص کو شمشیر چلانا آتی ہو اس سے کہیں شمشیر چلاؤ تو یہ بڑا معرکہ نہیں ہے, جس کو شمشیر چلانا آتی ہو اس سے کہیں بھائی مت چلاؤ یہ امتحان ہے. اور اگر اس سے بڑھ کر آپ کی خدمت میں عرض کروں تو ابو الفضل جیسے شریف سے کہے کہ عمر سعد جیسے پس سے وقت کی مہلت لے کر آؤ. یہ مصیبت کا کام ہے. مولا ابو الفضل عباس نے بھائی کی پیروی میں یہ بھی کر دیا, صبر بھی کر لیا, اب مشکیزہ ہاتھ میں ہے اور ایک ہی زندگی کا ہدف ہے, کسی طرح حسین کے بچوں کو پانی پلانا. زندگی کا کوئی ہدف نہیں, بس یہ ایک ہدف. پانی لے کے شط فرات پر پہنچے ہیں جھنجھنا کو اور خود اپنے آپ کو پانی کے نزدیک پہنچایا, پانی کو چلو میں لیا ہے, پانی کو پانی پر پھینکا, گویا میں صرف یہ سوچ پاتا ہوں شاید حسین کے بچوں کی آتش ذہن میں آئی ہوگی کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں, میرا بھائی پیاسا ہے, میرا مولا پیاسا ہے, میں کیسے پانی پی لوں. اب واپسی کا راستہ شروع ہوا ہے, دشمن جانتے ہیں ابو الفضل کو روکنا ناممکن ہے, کوئی سامنے آ کر وار نہیں کر پائے گا, لہذا چھپ چھپ کے وار کرنا شروع کیے. سیدھا ہاتھ خطا ہوا, ایک شیر پڑھا ابو الفضل نے, دوسرا ہاتھ بھی خطا ہوا, پھر گرز آہنی لگا, زمین کے اوپر گرے, مصائب کو کم کرتے ہوئے صرف ایک جملہ. بی بی سیدہ کسی کے خواب میں آ کر کہتی ہیں میرے ماننے والے سے کہو اس مصیبت کو سمجھیں کہ میرے بیٹے کے سینے میں تیر لگے ہوئے تھے, اس کے شانے قطع ہوئے ہوئے تھے, وہ زمین کے اوپر کیسے گرا ہوگا, وہ زمین پہ کیسے گرا ہوگا. ماننے والوں کو کہو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. مولا ابو الفضل عباس زمین کے اوپر گرے, سید الشہداء نے دیکھا بھائی کا عالم زمین کی طرف گیا, سید الشہداء لب کے اور جیسے ہی اٹھے ایک جملہ کہا الان انکسر ظہری, اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے. ابو الفضل کی لاشے کے اوپر پہنچے, ابو الفضل کے نزدیک پہنچے, کہا دیکھو بھیا تم نے ساری زندگی ہم سے کچھ نہیں مانگا, ہمیشہ ہماری پیروی کی, ہمیشہ ہماری اطاعت کی ہے, اب تم آخری لمحے میں اپنے بھائی سے کچھ مانگو. کہا مولا اگر میں نے مانگنا ہے تو آپ سے صرف ایک بات مانگوں گا, میرا لاشا خیمے میں بدلے کے جائیے گا, میں بایا ہوں, مجھے حیا آتی ہے, میں نے پانی کا وعدہ کیا تھا. ابو الفضل آج بھی پہرے دار, آج بھی سید الشہداء کے خیمے میں داخلہ بغیر ابو الفضل کی اجازت کے ممکن نہیں ہے. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما, جنہوں نے خون سید الشہداء کا انتقام لینا ہے ان کے ظہور میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار, جو ظالمین اہل بیت اطہار علیہ السلام میں نے بدترین عذاب میں مبتلا فرما, اے پاک پروردگار ہمیں وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما.